सूरत तौबा की आयत नंबर है जी, आयत नंबर 67, आयत नंबर 68, आयत नंबर 67, आयत नंबर 68। इन दोनों आयतों का तर्जुमा मुख्तसर तशरीह के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज पढ़ेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم صدق الله العظيم الله الله جل شانہ پچھلے تقریبا 3 رکوعات سے غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین نے جو شرارتیں کی تھیں اور عمومی حکم سے جو اعراض کیا تھا اور اس کے لیے جو ہیلے بہانے انہوں نے بنائے تھے الٹے سیدھے، اور اندر سے جو اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت انہوں نے کی، ان تمام کا کچا چٹھا اللہ میاں نے ایک ایک کر کے کھولا۔ آج کی جو دونوں آیات پڑھی گئی ہیں ان میں بھی انہی کا تذکرہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے تو وہاں کوئی بھی منافق نہیں تھا، یا تو مسلمان تھے کھرے اور سچے مسلمان، یا کھلم کھلا جو کافر تھے وہ کافر تھے، نفاق والی بات نہیں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے ہیں مدینہ منورہ، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ آئے ہیں، تو یہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ گڑبڑ کرنے والے وہ ساتھ آ کے ملے ہیں۔ اندر خانے ان کا جو سب سے بڑا تھا وہ تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کو رئیس المنافقین کہا گیا ہے۔ اس کی جو سب سے پہلی شرارت سامنے آئی تھی، اندر کا خواص ظاہر ہوا تھا، اس کا بھی تذکرہ ہے بخاری شریف میں، کئی جگہ یہ حدیث آ رہی ہے کہ سید الانصار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ اتفاق سے راستے کے اندر ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں کچھ سچے پکے مسلمان بھی تھے، کچھ دوسرے بھی تھے، اور اس میں عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین بھی تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری قریب ہوئی ہے تو ظاہر ہے سواری پر کوئی کچی زمین پر کہیں جاتا ہے تو دھول وغیرہ اڑتی ہے، تو اس نے جو ہے اپنے ناک پر کپڑا رکھا اعراض کرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی کچھ لوگوں کو دیکھتے تو وہاں تشریف لے جاتے اور دین کی بات، توحید کی بات، اخلاق کی بات ان کو سکھلاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے اور آپ نے کچھ باتیں کیں، سب غور سے سن رہے تھے. تو اس نے جو ہے نا جی, اس نے پہلی بات, پہلا موقع سامنے آیا ہے اس کی خباثت کا, کہنے لگا کہ ارے صاحب, بے شک آپ کی باتیں بڑی اچھی ہیں, لیکن آپ ہماری مجلس میں گھس کر کے اس طرح بات نہ کیا کریں. تو ایک جو ہے وہ صحابی تھے مخلص اسی مجلس میں, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکواس کر رہا ہے یہ, ہمیں تو اچھا لگتا ہے, آپ تشریف لائے کریں, جب چاہیں آپ تشریف لائیں, آپ کی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں. اتنے تو میں ہو گئی دونوں میں, کچھ اس کے عامی کچھ اس کے عام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ٹھنڈا کیا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, وہ بیمار تھے, ان کی عادت کے لیے تشریف لے گئے. تو دوران گفتگو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ لگا آج ابو حباب نے کیا کیا؟ ابو حباب ہی اس کی کنیت تھی عبداللہ ابن ابی کی. تو ان کا کہ نہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رستے میں اس طرح کی بات ہوئی آنے سے. ان کو غصہ تو آیا, لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس اس کو آپ درگزر کریں, اندر کی بات میں بتاتا ہوں. کہنے لگے کہ اصل میں اہل مدینہ نے یہ ارادہ کر لیا تھا ان یتوجوہ, کہ سارے مل کر کے اس کے سر پر ایک تاج سجا دیں اور اس کو اپنا سردار بنا لیں, یہ ارادہ ہو چکا تھا سارے وادی کے لوگوں نے پختہ ارادہ کر لیا. پھر جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تو بھلا سرداری کہیں آپ کے علاوہ کہیں جاتی ہے؟ آپ ہمارے سردار ہیں. اس کے بعد سے یہ اندر سے سڑ گیا ہے. وہ ایک لفظ آ رہا ہے شریقہ, شریقہ کا میں ترجمہ ایسے کرتا ہوں کہ اندر سے یہ جل گیا ہے. وہ لکھا نہیں ہوتا ٹرکوں کے پیچھے سردا کیا لکھا ہوتا, دعا چایا کر سڑیا نہ کر, اندر سے شریقہ بھی جا لکھا بھی لکھا, اندر سے یہ جل چکا ہے کہ ہے وہ منصوبہ ختم ہو گیا, وہ تاج میرے سر پہ سجانا تھا. یہ پہلا واقعہ تھا جو پیش آیا ہے. پھر اس کے بعد جب غزوہ بدر پیش آیا ہے نا, تو پہلے تو یہ توجہ نہیں دیتا تھا, اب کہتا ہے ھذا امر قد توجہ. جب اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح فتح عطا فرمائی تو اب اس نے کہا کہ اوہو یہ معاملہ تو اب قابل توجہ ہو گیا ہے. چنانچہ کیا کیا اس نے, اس نے ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں میں شامل ہو گیا, لیکن اندر سے اس کی ساری وفاداریاں کافروں کے ساتھ, مشرکوں کے ساتھ اور خاص کر یہودیوں کے ساتھ مکمل رہی ہیں. اخیر تک اس کی شرارتیں سامنے آتی رہی ہیں. کئی دفعہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں اس کی پار کر دیتے ہیں اس کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اگر ایسا تم نے کر دیا تو باہر کے لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ ان کے نظریے کے خلاف یا ان سے کوئی مخالفت کرتا ہے معاملے میں کسی معاملے میں, تو اس کو قتل کرا دیتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی سیاسی غلطی ہوگی باہر والوں کے لیے, انگلی اٹھانے کا موقع ملے گا. یہاں کے لوگوں کو تو سب کو پتہ ہے اس کی خواستوں کا, باہر کے لوگوں کو کون بتائے کہ اس کی یہ شرارت ہے؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ لو یہ اپنے ساتھی کو مروا دیا, اور اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے, دین کے اشاعت میں رکاوٹ ہو سکتی ہے, اس وجہ سے آپ نے اس کو قتل نہیں کرایا. لیکن اس کی سازشیں جو ہیں نا مسلسل رہی ہیں, باقاعدہ اس نے پورا جتھا بنایا ہے. اور اسی غزوہ تبوک کے موقع پر تو انہوں نے ایک جگہ متعین کر کے باقاعدہ وہاں مسجد بھی بنا لی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ جا رہے ہیں نا, تو یہ آیا ہے اس کے ساتھ ہی آئے ہیں, کہیں کہ یا رسول اللہ ذرا وہ فاصلہ ہمارا ذرا ہماری جگہ ذرا فاصلے پر ہے, تو ہم نے سوچا ہے کہ ایک مسجد بنا لیں تاکہ وہاں نماز وغیرہ پڑھا کریں, تو آپ جو ہے نا آپ چل کے دو رکعت نماز پڑھا ہی دیں ہمیں, افتتاح کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی تو میرے سامنے معاملہ درپیش ہے جہاد کا, واپسی پر دیکھیں گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, واپسی پر اللہ جل شانہ نے آیت اتار دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک مسجد زرار بنائی ہے, یعنی ایسی مسجد جس کی بنیاد ہی اسلام مسلمانوں کے خلاف ان کو ضرر پہنچانے کے لیے، مسجد ضرار، آپ نے بالکل نہیں وہاں جانا ہے، اللہ نے منع کر دیا بالکل نہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، راستے میں بتا دیا صحابہ کو کہ یہ مسئلہ اللہ نے یہ آیت اتاری ہے. چنانچہ مدینہ منورہ مسجد نبی میں آنے سے پہلے ہی آپ نے اس کو گرا دیا، اس میں آگ لگا دی ہے، مسجد ضرار. ایک فاسق تھا ابو عامر نامی، اس کے لیے انہوں نے اڈا بنایا تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد فوراً ہی بغض و حسد میں آ کر کے یہاں سے نکل گیا تھا اور مکہ چلا گیا تھا، کافروں سے مل گیا تھا. یہ اوس کا سردار تھا پہلے، اس کے لیے اڈا بنایا تھا کہ باہر سے جو لوگ آئیں گے ہمارے حمایتی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، یہاں ٹھہرا کریں گے، ہاں جی یہاں سے سازش بنیں گے، مسجد ضرار. اللہ نے فرمایا کہ آپ نے بالکل کھڑا نہیں ہونا. فرمایا لمسجد اسست علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، مسجد قبا، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں پر جائیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قبا تشریف لے جایا کرتے تھے پیدل، مسجد نبی سے مسجد قبا جایا کرتے تھے. تو یہ شرار جو ہے انہوں نے، بلکہ دور نبی کے علاوہ بھی انہوں نے ہر دور میں، جب امت مسلمہ متحد ہوئی ہے اور مضبوط ہوئی ہے ہر اعتبار سے، تو انہوں نے جو ہے اس کے اندر نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دی ننگے وطن، یہی وہ اشارہ ہے کہ بڑے بڑے سپاہ سالار بن گئے، بعد میں انہوں نے نفاق کیا اور امت، پوری امت کے لیے اور پوری حکومت سلطنت اسلامیہ کے لیے نقصان کا، زوال کا ذریعہ بنے. اب بھی ایسے ہی ہے، سب سے زیادہ نقصان ہی نہیں سے ہوتا ہے. اللہ منافقین سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. تو آج کی آیت کے اندر اللہ پاک نے ان کا کچھ تعارف کرایا اور ان کے آپس کے جوڑ کو بیان فرمایا. چنانچہ ترجمہ دیکھیں، فرمایا المنافقون، منافق مرد لوگ، والمنافقات، اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، ان میں سے بعض بعض کے ہیں، یعنی سب ایک طرح کے ہیں. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا بیان القرآن میں، سب ایک طرح کے ہیں. یأمرون بالمنکر، برائیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون علی المعروف، اور اچھائی سے نیکی سے یہ روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور صرف اور خرچ کرنے کے موقعوں پر اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، کھینچ کے رکھتے ہیں. نسوا اللہ، اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، یعنی اللہ کے غضب کو، اللہ کی ناراضگی کو، سزا کو. فنسیہم، اللہ نے بھی ان کا خیال نہیں کیا. ان المنافقین هم الفاسقون، فرمایا بے شک منافق جو ہیں یہی سرکش ہیں. سرکش، سرکش کے معنی ہیں معقول بات کے سامنے بھی سر کھینچنے والے، ہم نہیں مانتے، یہ سرکشی ہے. معقول بات ہے، حالانکہ مناسب بات ہے، نہیں نہیں ماننا، سرکشی. وعد اللہ المنافقین والمنافقات، فرمایا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے منافق مردوں، منافق عورتوں کے لیے، والکفار، اور کافروں کے لیے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے. ہی حسبہم، یہی ان کے لیے کافی ہے. ولعنہم اللہ، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا، دائمی عذاب. شروع پچھلے تین رکوعات سے جہاں سے منافقین کا تذکرہ شروع ہوا ہے، ان میں اللہ جل شانہ ان کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں. انہیں نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ سب آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، بعضهم من بعض، سب ایک طرح کے ہیں، آپس میں ان کا رابطہ ہوتا ہے، اگرچہ دور سامنے دیکھنے میں الگ الگ ہوتے ہیں. اور ان نشانیوں کو اگر جمع کیا جائے جو تین رکعات میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، تو وہ تقریباً 11 بنتی ہیں. 11، مثال کے طور پر اللہ نے جو تذکرہ فرمایا اس میں پہلی نشانی جہاد کے موقع پر جھوٹی قسمیں کھا کر ہیلا بہانہ پیش کر کے اپنی جان بچا لینا، ایسا کرتے ہیں جہاد میں جانے کے لیے جان نکلتی ہے۔ نمبر دو، اگر جہاد میں شریک ہوں تو مسلمانوں میں فتنہ انگیزی اور فتنہ پردازی کی فکر رکھنا، کسی طرح پھوٹ ڈال دو، کسی طرح فتنہ پیدا کرو۔ نمبر تین، اگر مسلمانوں کو کوئی خوشی کی بات پیش آئے تو ان کو ناگوار محسوس ہونا، اندر سے جلتے ہیں۔ نمبر چار، نمازوں میں کاہلی اور سستی سے شریک ہونا، یہ بھی تذکرہ گزرا ہے۔ نمبر پانچ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا پڑے تو انتہائی ناگواری اور بے دلی سے مجبور ہو کر خرچ کرنا، یہ نشانی بیان فرمائی۔ نمبر چھ، اپنی دورخی پالیسی کی وجہ سے ہر وقت خود ڈرتے رہنا، سہمے رہنا کہ کہیں کچا چٹا نہ کھل جائے یا کہیں مسلمانوں سے اللہ کے کیے ہوئے وعدے پورے نہ ہو جائیں۔ نمبر سات، مسلمانوں پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نکتہ چینی کرنا، یلمزون، تانہ زنی کرتے ہیں۔ نمبر آٹھ، مال کے ایسے حریص و لالچی کہ ان کی خوشی اور ناخوشی کا مدار صرف دنیا کا متاع ہونا، یہ بھی ذکر کیا۔ نمبر نو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ استہزاء، اور جب تحقیق کی جائے تو فوراً کہہ دینا کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، تفریح کر رہے تھے۔ نمبر دس، ان کا اصل رشتہ تعلق منافقوں کے ساتھ ہونا، اور آج کی آیات میں یہی ذکر کیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اور نمبر دس وہ بھی ذکر فرمایا آج کی آیت میں کہ یأمرون بالمنکر، امر بالمعروف کے بجائے بری باتوں کا حکم دینا، بھلی باتوں سے روکنا، یہ گیارہ نشانیاں گزر چکی ہیں، اللہ نے ایک ایک کر کے سنائی، اس لیے کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں خیال کرنا کہیں یہ باتیں تمہارے اندر نہ آ جائیں، ورنہ جس طرح ان پر پھٹکار پڑی، جیسے لعنت پڑی اور جیسے وہ جہنم کے مستحق ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے بھی یہی فیصلہ ہو جائے، لہذا بچتے رہنا، بچتے رہنا۔ یہ ذہن میں رکھیں، اپنے بارے میں نفاق کا خیال آنا یہ عین ایمان ہے، کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، میرا کام صحیح نہیں چل رہا ہے، یہ عین ایمان ہے۔ اپنے بارے میں خیال آنا، لہذا اپنے بارے میں اگر اس طرح کے خیال آئے تو یہ مضر نہیں ہے، بلکہ بعض صحابہ کو پیش آیا کرتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ واقعی ایسا محسوس کرتے ہو، ذالک الایمان، یہ تو ایمان کی نشانی ہے، اپنے بارے میں تشویش ہونا۔ باقی نکاح نفاق کی علامتوں سے دور رہنے کی کوشش کرنا یہ مطلوب ہے، محمود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک دعا سکھلائی ہے، پہلے بھی ذکر کیا تھا، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وعملی من الریا، اور اے اللہ میرے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے، ولسانی من الکذب، اور اے اللہ میری زبان کو کس بیانی جھوٹ سے پاک کر دے، وعینی من الخیانہ، اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، فإنک تعلم خائنة العیون، کیونکہ آپ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، وما تخفی الصدور، اور جو سینوں کے اندر بات چھپی ہوتی ہے آپ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نفاق سے اور نفاق کی علامتوں سے بچنے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔